ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں،
ان قربانی کے جذبوں میں
اسماعیل کی باتیں ہیں،
اسماعیل کی باتیں ہیں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی شاء اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ عید کے پر مسرت لمحات مدنی چینل کے ساتھ، دن ہے خوشی کا، عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انسانی دماغ ایک حیران کن تخلیق ہے، ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین ان دس ورلڈ، دنیا میں ایک پیچیدہ ترین مشین، اور دماغ کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ ری پروگرام ہو جاتا ہے، صحبت سے، حالات سے اثر لیتا ہے۔ انسان جو چھوتا ہے، چکھتا ہے، سونگھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، یہ سب کچھ دماغ میں جاتا ہے، کوکنگ ہوتی ہے، اور پھر ایک سوچ، ایک انداز زندگی بنتا ہے۔ تو اٹینشن اور ریٹینشن دونوں ضروری ہیں، کہ آپ نے بات کو کتنی توجہ سے سنا اور بعد میں اس کو کتنا ریٹین کیا، کتنا سنبھال کر رکھا۔ یاد رکھیے، دماغ کبھی آف نہیں ہوتا، اٹ از آلویز انکریڈبلی آن۔ پرانی معلومات کے ذخیرے کو سنبھالنا، نئی معلومات کو اس کے ساتھ جوڑ کر اس عظیم الشان ڈیٹا بیس کو پرکیور رکھنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی خصوصی نشریات عید قربان پر، اور یہ جو سلسلہ، جو پروگرام ابھی ہمارا جاری ہے، الحمدللہ ہماری رہنمائی فرمانے، ہمیں سکھانے، کرم فرما ہے مفتی محمد قاسم اتاری صاحب، دامت برکاتہ ملالیہ، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر ہیں۔ تو شروع سے ہی نیت فرما لیں کہ غور سے بات کو سنیں گے، اف پاسبل لکھ لیں گے، سوالات ہوں گے دلچسپ اور جوابات ہوں گے بہت ہی دلچسپ۔ ناؤ لیٹس کم ٹو مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، عید قربان کے مبارک دن ہے، تو عید قربان یہ ایک ایونٹ ہے، اسلامک ریچول ہے، ایک تہوار ہے، تو دیکھا جائے تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موٹیو، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، تو کیا فرمائیں گے کہ قربانی کا سب سے بنیادی مقصد کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قربانی کا تعارف یوں ہی کروایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب جن کی یہ سنت ہے، ان کی قربانی کیا تھی اور اس قربانی کے پیچھے مقصد کیا تھا، اگر وہ سامنے ہو تو ہمیں اپنی قربانی کا مقصد بھی سمجھ آ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانی تھی، وہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے اور ذبح کرنے کا ارادہ اور قصد اور کوشش فرمائی تھی، جس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیج دیا، دمبا بھیج دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانی تھی، اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، عشق، اس کے حکم کے اوپر اپنی ہر چیز قربان کر دینا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہر شے کی محبت پہ ترجیح دینا، اس میں بنیادی طور پہ یہ مانا پایا جاتا تھا کہ اولاد جیسی جو محبوب ترین چیز ہے، اور بعض اوقات انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے، پہلے تو اپنی جان بھی کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ جب نارے نمرود کے اندر آپ کو ڈالا گیا، تو نارے نمرود کے اندر آپ جو گئے، تو اپنے ان افعال کی وجہ سے گئے جو آپ نے اپنے قصد سے کیے تھے، اور جس کا نتیجہ آپ کو معلوم تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو کام کیا تھا، اس میں اپنی جان جو بندے کو بڑی محبوب ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر قربان کرنے کی کوشش فرمائی، اور یہاں پر اپنے بیٹے کی جان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر قربان کرنے
سے زیادہ محبوب ہے۔
ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ اس کے اندر فلسفہ یہی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ ہو، اللہ رسول کی محبت اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں اور اپنی دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہو، تب جو ایمان کی مٹھاس ہے وہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. حدیث مبارک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. ثلاث من کن فیہ وجد بہ حلاوت الایمان, جس بندے میں تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اسے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے, اور کسی کو ناپسند کرے تو اللہ کے لیے, اور تیسرا یہ ہے کہ کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ تینوں اوصاف ویسے تو جدا جدا ہیں لیکن حقیقت ان کے پیچھے پھر ایک ہی ہے کہ اصل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہی ہے اس کے اندر, کہ وہ محبت اتنی غالب ہو جائے کہ اس سے ہٹنا آگ میں جانے کے برابر ہے اس کے لیے. وہ محبت اتنی غالب ہو جائے, کسی سے پیار کرنا یا کسی کو پسند کرنا ناپسند کرنا جو انسان کے فطری اور اس کے طبعی چیزیں ہیں, وہ چیزیں بھی اللہ رسول کی محبت کے تابع ہو جائیں اور خود اللہ رسول اسے ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں, یہ بتاتے خود ہی محبت کی بات ہے.
بیسک سٹینڈرڈ جو ہے وہ یہ لو ہے,
وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت پہ اپنی ہر محبت کو قربان کرنے کا جذبہ ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے, فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکو گے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. مال کو یہ بھی فرمایا مما تحبون, تمہیں سے محبت ہے, یہ تمہاری محبوب شے ہے, لیکن فرمایا کہ جب تک اس محبوب کو اللہ کی محبت پہ قربان نہیں کر دو گے تب تک نیکی کے کمال درجے کو پا نہیں سکتے. تو یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں دو کانسیپٹ ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس کے اندر حکمت اور جو اس کے اندر مقصدیت تھی وہ سامنے آتی ہے کہ اپنی ہر شے کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے لیکن قربانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو بندے کے دل میں ہے اس محبت کی وجہ سے وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کے اندر, تو آج کے زمانے میں بھی یہ وصف بڑا نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے, وہ کیا, وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہوتی, شرعی اعتبار سے قربانی تو واجب ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بہت سارے ابھی مستقبل کی پلاننگز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ عید کے ہفتے بعد, دو ہفتے بعد کوئی پیسے خرچ کرنے کا کام ہے. اب شرعی اعتبار سے تو قربانی واجب ہوگی, عید کے دنوں کے اندر ہی مال تھا, قربانی واجب ہوگی, مستقبل میں خرچ کرنا اس کا اعتبار نہیں ہوتا. اب اس کی ذاتی حالت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ قربانی کر سکے, لیکن اس کے باوجود بڑے ذوق شوق سے کرتا ہے, نہیں خدا کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ اور دے گا. یوں آپ کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جو اس جذبے کے ساتھ قربانی کر رہے ہوتے ہیں, جس سے بڑا واضح طور پہ سمجھ آتا ہے کہ واقعتاً اپنا محبوب مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح بہت سارے وہ لوگ ملتے ہیں جن پر قربانی واجب ہی نہیں ہوتی, فقیر شرعی, قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی قربانی کا جانور خرید لیتے, پورا مہینہ پورا سال بچت کر کے, بچے پیسے جوڑ کے اور دیگر جو ہے وہ اہل خانہ بھی اپنی بچت سیونگ کر کے بالآخر وہ قربانی کا جانور خرید لیتے, حالانکہ ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے, یہ عبادت کے ساتھ محبت کی صورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کرتے. اچھا, اسی طریقے سے بہت سارے وہ لوگ جن پہ قربانی ایک واجب ہوتی, کرتے بہت ساری, اس میں کسی کی بری نیت ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے لیکن سب کی تو بری نیت نہیں ہوتی. بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جن پر قربانی ایک واجب ہے لیکن وہ 25-25 قربانیاں کرتے ہیں. یہ 25 قربانیاں کیوں کرتے ہیں, 25 قربانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اچھا, پھر قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو بعض لوگ میں نے بذات خود مشاہدہ کیا ہے کہ جیسے 30-35 بڑے جانور قربان کیے اور باقاعدہ 2-4 بندے جو ہے وہ اس کے اجارے کے اوپر رکھے اور ان کو جو ہے وہ گوشت دیا, 4 کلو گوشت, 5 کلو گوشت, وہ محلوں میں پھرتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا قربانی کی, نہیں کی, یہ لیجیے, کی ہے تو نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے تو خود کی ہوئی ہے, لیکن نہیں کی ہوئی تو اس کو پکڑائیں گے. اچھا, یہ تو یہ بات, میں نے وہ لوگ دیکھے کہ جو صرف قربانی کا گوشت ہی وہ تقسیم نہیں کر رہے ہوتے, یقین کیجئے ساتھ میں پکانے کے پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, کہ جناب یہ 500 روپیہ ساتھ میں جو ہے نا وہ مرچ مسالہ اور گھی اور یہ وہ سب چیزیں ڈالنے کے لیے یہ ساتھ میں پیسے. یہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں یہ قربانی کے اصل مقصد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً اپنے دل کی محبت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. جو غریبوں کو ویسے بھی مستحبہ قربانی کے 3 حصے کیے جائے, ایک حصہ غریبوں کو, ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کو, ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے. لیکن یہ تو ایک حصہ اپنے لیے رکھے بقیہ 500 حصے دوسروں کو دے رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار, یہ حکم الہی پہ غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ, یہ جو اسلام میں دوسروں کا خیال کرنے کا, غریب کی مدد کرنے کا, غریب کی جو ہے وہ خوراک کا خیال کرنے کا, اسے اچھا کھلانے کا جو ذہن دیا ہے, جو حکم دیا ہے, یہ اس کے اوپر عمل کرنے کی صورت ہے.
مفتی قاسم صاحب, یہاں پر جو آپ نے کلام فرمایا ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اچھی رہنمائی فرمائی. سب سے پہلے تو اس میں ایک کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ مقصد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی وہ بیٹے کی قربانی تھی, کوئی دنیا کا مال اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا, اور ہمارے تک جب یہ حکم آیا تو یہ صرف مال کی صورت میں ہے. بکرا یا بڑا جانور جتنا مرضی مہنگا ہو جائے, بیٹے جتنی اس سے وابستگی تو نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹنگ کے لیولز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یعنی ان کو بیٹے کی قربانی کا فرمایا گیا, ہمیں صرف مال کی اور ایک جانور کی. بکرے سے انسیت ہو جاتی ہے, جانور ایسا ہوتا ہے لیکن اتنی انسیت تو نہیں ہو سکتی.
دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہے وہ میکسیمم کی جاتی ہے, سبحان اللہ, کیونکہ سارے لوگ میکسیمم نہیں ہوتے. سب لوگوں کی سوچ اپروچ اور سب لوگوں کا مینٹل لیول, سب لوگوں کا کی ڈیووشن یہ ایسی نہیں ہوتی. لہذا ایگزامپل تو اس قدر ہائی سیٹ کی جاتی ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے جذبہ پکڑتے جائیں. ٹھیک ہے, ہم کسی کے سامنے اگر کسی کو مثال کے طور پہ یہ ہوتی کو پیمائی ہوتی نا, پہاڑوں پہ چڑھنا, چڑھ جاتے اتر آتے. پھر اب اس کو ہم نے کسی کو کہنا نا کہ آپ فلاں چوٹی کے اوپر چڑھے, تو اس کے سامنے مثال اس بندے کی نہیں رکھیں گے جو اسے چھوٹی والی چوٹی پہ چڑھا ہوگا. ہم اس کے سامنے مثال اس سے اوپر والی چوٹی پہ چڑھنے والے کی رکھیں گے. دیکھیں یار فلاں بندہ تو کیٹو پہ چڑھ کے آ گیا, تم تو اس پہ چڑھ رہے. تو ایگزامپل جو ہوتی ہے یہ بہت بلند و بالا رکھی جاتی ہے. اسی لیے کل ہم نے ہمارا جو پچھلا سلسلہ تھا یہ عید کے حوالے سے, اس میں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ بزرگان دین کے جو احوال ہوتے ہیں وہ میکسیمم ایگزامپل سیٹ کی جا رہی ہوتی ہے. ہمیں بے عینی ہی اس طرح کرنا ہمارے لیے ہمارے بس میں نہیں ہوتا, اور سب کو فالو کرنا تو ناممکن ہی ہوتا ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا.
کئی زندگیاں
چاہیے اس کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایگزامپل بہت اعلیٰ درجے کی سیٹ کی جاتی ہے, اور پھر اس کے نیچے نیچے جہاں جس حد تک جو عمل کر سکتا ہے وہ عمل کرتا ہے. ایک بات تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی قربانی پیش کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل دے دیا. ہمیں قربانی جو ہے وہ جانور کی قربانی کرنے کا فرمایا گیا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے اولاد کی قربانی کا کوئی صورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جب راہ خدا میں نکلنا ہو اور جنگ میں جانا ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہاں تو جان جانے کا پورا پورا خطرہ ہوتا ہے نا. تو وہاں پر جو لوگ خود جاتے ہیں وہ اپنی جان ہی کو تو پیش کر رہے ہوتے ہیں قربانی کے لیے. جو اس میں اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو قربانی کے لیے تو پیش کر رہے ہوتے ہیں. قربانی کی یہ صورت پائی جاتی ہے, نچلے درجے میں بھی پائی جاتی ہے. آج بھی دنیا کی جتنی فوجیں ہیں, فوجوں نے ساری زندگی امن سے نہیں رہنا ہوتا, جنگ کا موقع بھی آ سکتا ہے. تو جو اپنی اولاد کو فوج میں بھیجتے ہیں, اور خاص طور پہ ان دنوں میں جن دنوں میں جنگ ہی چھڑی ہوئی ہے اور ان کی پوسٹنگ بھی وہاں پر کی ہوئی ہے کہ جہاں پر پتہ نہیں واپس آنا یا نہیں آنا, زندہ آئے گا یا فوت شدہ آئے گا, شہید آئے گا, تو اس کے باوجود لوگ اپنی اولاد کو ان اداروں کے اندر بھیجتے ہی ہیں نا, اور ان کی پوسٹنگ کرواتے ہی ہیں اور وہ جاتے ہی ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, پتہ بھی ہوتا ہے کہ جا رہا ہے اور پتہ نہیں اس میں زندگی اس کی رہے گی یا نہیں رہے گی, لیکن اس کے باوجود بھیج رہے ہوتے. تو اولاد کی قربانی کا یا اپنی قربانی کا بہرحال بعض صورتوں کے اندر موقع ملتا ہے, اور اس میں پھر جو بندہ مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس قربانی کے لیے بھی تیار ہو ہی جاتا ہے.
مصطفی, یہاں پر آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی تھی کہ جن کے پاس گوشت ہے انہوں نے تو قربانی کی ہے, تو ان کو گوشت نہ دیا جائے. جو مستحبات آپ نے بتایا کہ 3 پورشنز میں تقسیم کر لیا جائے, 1 for relatives, 1 for penury اینڈ 1 for own self, لیکن پورا بکرا بھی اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اب ایسی جگہوں پہ وہ رشتے دار جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے ان کو گوشت دیا جائے اس خیال سے کہ چلو آج ملاقات ہو جائے گی ان کو دے دیں گے, یا پھر واقعی اس سارے گوشت کو ہم غریبوں میں ایسے افراد جو مالی طور پہ اتنے مستحکم نہیں ان میں تقسیم کریں؟
نہیں، جو گوشت تقسیم کرنے کا حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کو، غریبوں کو، اور خود ایک ایک حصہ کر کے رکھ لینا. اس میں یہ نہیں ہے کہ اس رشتہ دار نے قربانی نہ کی ہو. یہ تو میں نے اس بندے کا واقعہ بیان کیا نا، ایک آدمی کا پرسنل واقعہ ہے یہ کہ وہ یوں کرتا ہے کہ وہ ایک آدمی کا پرسنل واقعہ ہے، چند ایک کا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا گوشت رکھ لیتے ہیں اور باقی اگر 20 جانور بھی ذبح کیے تو سارے کا سارا تقسیم کر دیتے ہیں. جس کا پرسنل میٹر ہے. ہمیں جو مستحب حکم ہے کہ جیسے چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ایک پسندیدہ چیز ہے، ایک ڈیزائریبل چیز ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، وہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو، ایک حصہ غریبوں کو. اب اگر رشتہ دار غریب ہیں تو وہ تو پھر غریب کی کیٹیگری میں آ گئے نا، تو رشتہ دار کدھر ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ مختلف افراد کو دینے کے مقاصد مختلف ہو سکتے. آدمی خود کیوں رکھتا ہے؟ ثواب کمانے کے لیے، کھانے کے لیے رکھے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا ثواب تو قربانی ذبح کرنا تھا. گوشت کھانے کے اندر تو کوئی ثواب نہیں ہے نا، الا یہ کہ اچھی نیتیں کر لے، سنت کی نیت کر لے، قربانی سے کھانے کی نیت کر لے تو یوں اس کو ثواب مل جائے گا. ورنہ فی نفسی تو وہ یعنی کھانا کھانا ہے. وہ غریب کو دینا یہ ایک ڈائریکٹ مدد کرنے کی صورت، رشتے دار کو دینا یہ صلہ رحمی میں آ جاتا ہے، یہ رشتے دار سے حسن سلوک میں آ جاتا ہے. اب رشتے داروں سے جو اچھا تعلق ہے تو کیا وہ غریب سے رکھنا ہے؟ جو پیسے والا ہے اس سے اچھا تعلق نہیں رکھنا، اسے بھی رکھنا ہے. تو لہذا اس کو دینے کے پیچھے مقصد دوسرا ہے، غریب کو دینے کے پیچھے مقصد دوسرا ہے. ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے غریب رشتے دار بھی ہیں، امیر رشتے دار بھی، تو وہ جو امیر رشتے دار ہے ان کو بھی ایک تہائی دے دے، اور جو ایک تہائی غریبوں کو دینا ہے وہ بھی اپنے غریب رشتے داروں کو دے دے. اس سے اس کو ڈبل فائدہ ہو جائے گا کہ رشتے داروں کو دینے کا ثواب بھی ملے گا اور غریبوں کو دینے کا ثواب بھی ملے گا.
سر یہ جو پروپورشن ہے، دوبارہ میں وہ یس کروں گا کہ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے، یہ صرف مستحب ہے، مطلب اس پر عمل نہیں ہوگا تو قربانی پر افیکٹ کوئی نہیں پڑے گا.
یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اچھا ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں
ہوگا. لیٹس موو ٹو اندر کوشچن. مصعب، اسلام دین توحید ہے، ونس آف اللہ از دا بیسک بلیف. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے کائنات کے ذرے ذرے سے عقیدہ توحید کو ثابت فرمایا. اب یہاں جو عید قربان پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، مسلمان جہاں بھی ہوں، جس طرح آپ نے عید قربان پہ ایک بڑا زبردست بیان فرمایا تھا، مدنی محل میں نیا نیا آیا تھا تو ماشاءاللہ اس کا ایک سینٹینس تھا کہ اگر آج 10 ذی الحج کا دن ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس جگہ پر ہیں، وہ جو جگہ ہے وہ مسلمانوں کی جگہ ہے، غیر مسلموں کی ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جانور کھڑے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، گوشت بن رہا، تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ 10 ذی الحج کے دن یہ کام وہیں ہو سکتا ہے جہاں پر مسلم میجورٹی ہوگی. تو عید قربان پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو اس تہوار میں عقیدہ توحید کی توجیہ اور ثبوت کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟
جیسے دو صورتیں اس کے اندر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اولاً تو عبادت جو ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، اور جو بت پرست ہے وہ بتوں کی کرتا ہے، جو چاند سورج کی پوجا کرنے والا ہے وہ ان کی کرے گا. یہ ہے نفس عبادت. اب آگے ہوتے ہیں مراسم عبادت. مراسم عبادت عبادت کے طریقے، نماز عبادت کا ایک طریقہ ہے، روزہ دوسرا طریقہ ہے، زکات تیسرا طریقہ ہے، حج چوتھا طریقہ ہے، سجدہ کرنا پانچواں طریقہ ہے، ذکر کرنا چھٹا طریقہ ہے. یہ عبادت کی مختلف صورتیں ہیں. اب عبادت کی جب ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت ہم صرف اللہ تعالیٰ کی کریں گے، اور مسلمان ایسا ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ہستی ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قسم مدثر، اللہ تعالیٰ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم شان ہستی ہیں. جو آپ کے کمالات ہیں اس کی انتہا نہیں، جو آپ کا علم ہے اس کی انتہا نہیں، جو آپ کی قدرت اور آپ کو اختیار ہے اس کی انتہا نہیں. ان سب کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی ہم نام لیتے ہیں، یا بہت مرتبہ جب نام لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، قدرت رکھنے والے، اختیار رکھنے والے، شان رکھنے والے، نبیوں پہ بلند، انسانوں سے فائق فرشتوں سے افضل ہیں کیا؟ عبدہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے. اسے پتا چلتا ہے کہ جب کائنات کی عظیم ترین ہستی کو بھی ایک مسلمان اللہ کا بندہ ہی مانتا ہے، اللہ نہیں مانتا، خدا نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا، تو کسی اور کو ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا مسلمان کے اندر جو عقیدہ توحید ہے وہ تو اس کی رگ و پے کے اندر اترا ہوا ہے. کسی ولی کو، کسی اور کو تو کیا ماننا جب کائنات کی سب سے افضل ہستی کو نہیں مانا، اور ان کو بھی عبدہ عبدہ کی تکرار ہم کرتے رہتے ہر نماز کے اندر، شہادت جو ہے وہ پڑھی التحیات کے اندر اور عبدہ و رسولہ. تو لہذا توحید جو ہے یہ تو مسلمان کے رگ رگ کے اندر موجود ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کے جتنے طریقے ہیں وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے. نماز ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، باقی جو عبادتیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. قربانی جو ہے، جانور کا ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا، یہ مختلف مذاہب میں بطور عبادت کے رائج ہے. ہر مذہب کے اندر قربانی کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے. بعض مذاہب کے جو جانور قربان کرنے کی بات ہی نہیں کرتے، وہ ایک اور چیز ہو جاتی. لیکن بھیڑ چڑھانے کے اندر تو وہ بھی جو ہے نا وہ بہت ساری بھیڑیں چڑھاتے ہی. قربانی چونکہ عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی مشرکوں نے غیر خدا کے لیے بہت جگہ پر کرنا شروع کی ہوئی تھی. جیسے خود خطہ عرب کے اندر ہی آپ لے لیں، مشرکین عرب بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام پہ جانور کھلے چھوڑ دیتے تھے. بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ، قرآن پاک کے اندر یہ نام موجود ہیں. تو یہ جو جانوروں کی قربانی اور جانوروں کے حوالے سے معاملات وہ غیر خدا کے ساتھ کرتے تھے، اور یہ بھی عبادت کی ایک صورت تھی، تو اب توحید بنتی ہی تب ہے کہ جب عبادت کی یہ صورت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ادا کی جائے. تو لہٰذا قربانی ہمارے لیے ایک لازم یوں قرار دی گئی کہ تاکہ ہر سال، نماز ہم روزانہ پڑھتے، حج سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں، روزے بھی سال میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں، زکات بھی سال میں ایک مرتبہ دیتے ہیں. تو قربانی کی جو عبادت ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اختصاص ہے کہ یہ خدا کے لیے ہی ہوگی، مسلمان کی طرف سے خدا کے لیے ہوگی، تو وہ کب ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک سالانہ طریقہ مقرر کر دیا کہ ہر سال جیسے دیگر عبادتوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے اظہار موقع با موقع کرتے ہو، کوئی روزانہ، کوئی سالانہ، تو اس کو بھی سالانہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کرو، تاکہ تمہارا یہ عقیدہ کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، یہ ساری کی ساری نمایاں ہو کے سامنے آ جائیں. تو لہذا جب ہم قربانی کرتے ہیں، اور قربانی بسم اللہ اللہ اکبر، حتیٰ کہ قربانی کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ممنوع ہے، مکروہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا قربانی کے وقت مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت کا وقت ہے، اور یہ عبادت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی. لہذا فرمایا کہ اب اور کچھ نہیں، اب خاص عبادت کے مفہوم کو پورے طور پہ اجاگر کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. تو یہ سالانہ ایک اہم عبادت کہ جو دنیا بھر میں رائج اور دنیا بھر کے مذاہب کے اندر ہے، اور جو مشرکوں کے مذہب کے اندر غیر خدا کے لیے کی جاتی ہے، مسلمان ہر سال کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کر کے یہ اعلان کرتا رہے کہ میری ہر ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے.
مجھ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح آپ نے رہنمائی فرمائی کہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں ذبح کرتے وقت رب تعالیٰ کا، یہ ذکر ہر جگہ پر ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، بچہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے مسلمانوں کا، غیر مسلموں کے بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ جب ذبح کرتے ہیں تو باواز بلند، کیونکہ خاص طور پہ وہ افراد جو اپنی قربانی خود ذبح کرتے ہیں وہ تو پورے سال میں شاید ایک ہی دفعہ ان کو ذبح کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ تو اہتمام کے ساتھ دیگر ذکر و اذکار اور دعائیں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ذکر کرنا اس وقت اگر نہیں ہوگا تو قربانی حرام ہو جاتی ہے، اگر دانستہ آپ نے اس کو
جان بوجھ کے بھول گیا چھوڑ گیا تو قربانی جائز ہے. مسلمان کرے اور بھول جائے وہ تکبیر پڑھنا تو پھر قربانی حلال ہے، لیکن قصدن جان بوجھ کے اس نے نہیں پڑھا تو پھر جانور حرام.
مطلب وہی کہ قصدن اس نے وہ پڑھے گئی، تو یہ جو ذکر ہوتا ہے اسی کو ہم کہیں گے کہ یہ ذکر توحید ہو رہا ہوتا ہے.
دیکھیں بسم اللہ اللہ اکبر تو نام کا ایک طریقہ ہے کہ جو اس وقت کیا جاتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر بیسیکلی تو اس کے اندر کوئی توحید کا لفظ موجود نہیں، ٹھیک ہے، مم مجھن ہے اس کے اندر. بسم اللہ ہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے نام سے،
اللہ ہی کے نام، ٹھیک.
اور اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو جو سب سے بڑا ہے وہ تنہائی ہے، تو اس اعتبار سے تو ان الفاظ کے اندر توحید ہے، لیکن جیسے لا الہ الا اللہ کے اندر توحید کا معنی ہے وہ والا یہاں پر نہیں ہے. تو بیسیکلی یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس بندی کا وہ جو کانسیپٹ ہے، جو عقیدہ ہے کہ یہ میں جانور اللہ کے نام پر اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، یہ ہے عقیدہ توحید کا اصل جو اظہار ہو رہا ہے،
تھیم بنی ہوئی ہے ساری. وہ تھیم
مثال کے طور پہ جب آپ زکات دیتے ہیں کسی غریب کو، تو اس میں کہاں سے لا الہ الا اللہ پڑھ کے دیتے ہیں، یا جو ہے وہ یہ روزے رکھتے ہیں تو روزے رکھتے ہوئے کہاں جو ہے نا وہ لفظ جو ہے نا وہ بڑھتے ہوئے کوئی توحید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ موجود ہوتا ہے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے اور میں یہ عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ کانسیپٹ اس کے پیچھے ہوتا ہے جو عقیدہ توحید کو،
یعنی سائیکولوجیکل اوریجن ہے اس کا، نفسیاتی طور پہ فزیکلی مینٹلی ہر طرح سے وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو
اکشب. عبادت کے اندر جو کامل جو مفہوم ہوتا ہے، جو کامل طریقہ ہوتا ہے، وہ تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے جملہ جو ہے وہ اسپیکٹس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، جملہ اسپیکٹس کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو وہ ہو گیا نا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اذان ہے لیکن وہی کہ روح بلالی اس کے اندر نہیں ہے، نماز ہے لیکن خشوع نہیں ہے اس کے اندر. تو حالانکہ ورنہ تھا کیا کہ بھئی نماز پڑھتے ہوئے وتبتل الیہ تبدیلا، سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ. فرمایا تو یہ تھا نا وتبتل الیہ تبدیلا، سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ. یا خاشعین کا جو لفظ ہے یا خاشعون کا لفظ ہے، اللہ دیرہم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان والے وہ جو اپنی نمازوں میں دل سے جھکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ باڈی تو کانسنٹریٹ ہے اس وقت، وہ تو فوکسڈ ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے اور اس کے سارے اعضاء اس کے مطابق ہیں، لیکن اس کے ساتھ دل بھی جھک جائے،
دل بھی جھک جائے،
ظاہر باطن پورا جو ہے نا وہ پورے کا پورا انسان جو ہے اپنے ظاہر باطن کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے. اسی طرح جو ہے وہ زکوٰۃ روزے تک کے اندر، روزے کے اندر بھی بزرگان دین اسی طرح کی چیزیں بیان کی ہے، لیکن وہ ان کی حکمتوں کا بیان ہو جائے گا. تو قربانی کے اندر بھی بیسیکلی کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ آدمی جب قربانی کر رہا ہے تو اس کی زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ بھی خدا کا ہی نکل رہا ہے، جو اس کے دل و دماغ کے اندر ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تنہا معبود ہے، میں اس کے لیے قربانی کرنے جا رہا ہوں.
سر جس طرح آپ نے بتایا تھا، واقعی پوری تھیم تو ایسی ہی بنتی ہے. گھر میں پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں نے ایسے گلے رکھے ہوتے ہیں کہ جمع کرتے رہیں گے تو ایک لم سم اماؤنٹ آ جائے گی. سارا سال پیسے جمع کیے، اب یہ بھی ایک لگن کی نشانی ہے، بڑے چاؤ سے جانور لے کر آئے، اس کو چارہ ڈالا، اس کا اکرام کیا، پھر اس کو باقاعدہ ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی پوری جو چین بن رہی ہے، اس چین کے اندر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ مطلب واقعی ایک لگن کے ساتھ مینٹلی فزیکلی اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں. وہ صاحب نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ قربانیاں تو جس طرح روزے میں ہم ایک مہینے کے لیے اللہ کے حکم پہ حلال کو چھوڑتے ہیں، پھر باقی 12 ماہ جو ہے ایک نیت ہوتی ہے، ایک پریزنٹیشن ہے کہ جس کے کہنے پر ایک ماہ کے لیے حلال چھوڑ دیا، اس کے کہنے پر 12 ماہ حرام کے قریب ہی نہیں جائیں گے. تو قربانیاں تو مائکرو لیول پہ کچھ نہ کچھ تو انسان دیتا رہتا ہے، جیسے ہم نے فرمایا ہر مذہب کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی صورت ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مائکرو لیول پر ہوتی قربانی، تو یہ کہ چینلائز پیٹرن پر ایک تہوار بنا کے اس کو ایک دن کے لیے رکھا کہ اس دن صرف اب قربانی ہی سب سے بڑی عبادت ہوگی.
دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہر کام ہر پورا سال نہیں ہو سکتا سوائے چند ایک کاموں کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی علم ازلی علم ابدی کے ساتھ کچھ چیزوں کو روزانہ پہ کر دیا،
سبحان اللہ،
کچھ چیزوں کو سال کے ایک سال کے اندر 30 دن کے لیے کر دیا، کچھ چیزوں کو سال میں ایک مرتبہ کے لیے، کچھ کو زندگی میں ایک مرتبہ کے لیے کیا. کاموں کی مشقت کے اعتبار سے، انسان کو اس کے فائدے کے اعتبار سے، اور نہ جانے کتنی اس کے اندر حکمتیں ہوں گی نا، ہم تو سمجھ نہیں سکتے. کبھی اسی کے اوپر ہم کلام کریں تو انشاءاللہ پھر اس کے اعتبار سے بات کریں گے.
بہت اچھا کوشش.
لیکن نماز جو ہے وہ بیسیکلی روزانہ بندے کو بندہ بنانے کے لیے کہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے تو اس کے دل و دماغ میں بار بار یہ احساس ہوتا رہے کہ جیسے اب یہاں پر میں حاضری دے رہا ہوں، قیامت میں بھی حاضری دے رہا ہوں. یہاں پر جاتا ہوں اور بس جا کے آ جاتا ہوں، پیشی نہیں ہوتی، پوچھا نہیں جاتا، لیکن وہ دن آنا ہے کہ جب پوچھا بھی جائے گا کہ یہ جو ہے وہ پوری زندگی کے اندر کیا کیا کیا. تو یہ وہ تصور دینے کے لیے، اور یہ تصور اس لیے ضروری ہے کہ یہ تصور انسان پہ حاوی رہے گا، انسان غلط چیزوں سے بچے گا اور اچھائی کی طرف آئے گا. روزے جو ہیں، روزہ پورے سال روزے اگر کر دیے جاتے تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ترکیب اس کی، لہذا سال کے بعد کیا. سال کے بعد اس لیے کیا کہ ایک مہینہ جو ہے وہ پورے کا پورا آدمی جو ہے نا یہ مشقت برداشت کرے. طبی اعتبار سے جو فوائد 30 دنوں کے اندر مسلسل ہوں گے اگر اس کو پورے سال پہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا وہ فوائد حاصل نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا پھر 30 دنوں کے اندر جو مسلسل نفس کو دبا کے رکھا جاتا ہے جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ پورے سال پہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا تو وہ فوائد نہ ہوتے. پھر روزے جو ہیں ایک پریکٹس کے طور پہ ہیں, ایک مشق ہے. یہ مشق ایسے نہیں ہوتی کہ جناب ہفتے 15 دن کے بعد بلا لیا آ جاؤ ایک دن کے لیے مشق کر لو. مشق جب کرائی جاتی ہے نا تو 30 دن کا کورس ہوتا ہے پورے کا پورا کہ چلو بھی اب ہر مشکل سے گزر جاؤ. تو یہ روزوں کی حکمت کے سال کے اندر 30 دن کے لیے کر دیا. حج جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کے لیے جو سفر ہے جو اس کے لیے اخراجات ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ آدمیوں ایزیلی افورڈ کر سکے. لہذا اس کا فرمایا کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے. زکات جو ہے فرمایا کہ پورا سال گزر جائے, کھاؤ پیو انجوائے کرو موج کرو خرچہ کرو بناؤ پکاؤ سب کچھ کر لو, ان سب کے بعد بھی اگر اتنا سارا بچ جائے تو اتنا سا دے دینا. تو 40 لاکھ اگر اس کے بعد بھی بچ جائے تو 1 لاکھ دے دینا, 1 لاکھ بچ جائے تو 2500 دے دینا. تو یہ یوں کر کے کہ جس میں انسانی نفسیات بھی اس کے اندر ملحوظ ہے, جس کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن نہ پڑے یہ بھی جو ہے وہ پیش نظر ہے, اور اس کے ساتھ وہ ذرا حدود کے اندر بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی رہے اور اس کا دل دماغ مال اس کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی رہے. کسی شے کے اندر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, جیسے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے اندر آدمی دل سے یہ نیت کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہوں, اس میں زبان تو استعمال نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ اس نے مال اللہ کی راہ کی طرف متوجہ کر دیا, قربانی کے اندر بھی مال متوجہ کر دیا, نماز کے اندر دل دماغ دونوں متوجہ کر دیے, حج کے اندر مال ہے اور بدن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بارگاہ کی طرف متوجہ کر دیا. تو یہ پھر عبادات کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں کہ کوئی روزانہ ہے کوئی سالانہ ہے کوئی ماہانہ ہے.
ماشاءاللہ کس طرح مفتی صاحب نے, مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا بالکل سمری جو ہمیں عطا فرمائی, بیسک پیڈسٹل آف اسلام جو ہیں 5 پلرز اس کے حوالے سے کہ کتنا زبردست ایک انداز ہے, ایک پیٹرن ہے انسان کی طبیعت کے مطابق, اور تمام انداز آپ نے بیان فرمایا. لیٹس کم ٹو اندر کوشچن. سب کچھ جانور ہیں جو عید کے موقع پر قربان یعنی ذبح کیے جاتے ہیں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ جانور حلال نہ ہو, بہت سے جانوروں کی لسٹ ہے لیکن یہ لسٹ بڑی تھوڑی ہے, اور اسپیشلی یہ جانور چنے گئے ہیں اس کی کیا حکمت ہے؟
دیکھیں جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے, اونٹ ہے گائے ہے بکری ہے اور یہ بیڑ مینڈا یہ ہیں سارے, یہ ٹوٹل یہ 4 جانور ہیں, 8 جوڑے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. سمانیاتا کا لفظ قرآن مجید کے اندر اس کے حوالے سے ہے کہ یہ 8 جوڑے ہیں. 8 جوڑے سے مراد ہے کہ 2-2 کر کے 8 ہیں, ورنہ یہ 4 ہیں. اب اس کی حقیقی حکمت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن 2 چیزیں اس کے اندر سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے اپنے معمول کے اعتبار سے جن جانوروں کا گوشت کھاتا آیا ہے وہ یہ ہے, شکار کرنے والے چند ایک ہوتے تھے لیکن جن جانوروں کو گھروں میں پالا جاتا تھا وہ یہی والے ہوتے تھے. تو ہمیشہ سے گھروں کے اندر یہی جانور رہے اور انہی کا گوشت کھایا جاتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی قربانی لازم کی جو آسانی سے میسر ہیں, جو آسانی سے میسر ہیں اور عام طور پہ انسان ان کو کھاتے آئے ہیں. کچھ جانور حلال ہیں لیکن انسانوں کو آسانی سے میسر نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہرن ہے, ہرن کا کھانا حلال ہے لیکن یہ آسانی سے میسر نہیں ہے, یہ جنگلوں میں جانا پڑے گا اور شکار کر کے لانا پڑے گا. اچھا پھر ایسا جانور ویسے مل جائے تو بہت مہنگا ملتا ہے. اچھا ایک بات, یہ آسانی سے میسر نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جانور وہ ہیں کہ جو روزمرہ میں میسر ہیں لیکن عموماً انسان ان کو کھاتے نہیں. وہ مثال کے طور پہ گھوڑا یوں حرام نہیں ہے کہ جیسے جناب بندر کتا حرام ہے, ایسا نہیں. گھوڑا فی نفسی ہی وہ حلال جانوروں میں آتا ہے لیکن اس کا کھانا یوں منع ہے کہ اسے آلہ جہاد قرار دیا گیا ہے کہ جہاد کے اندر گھوڑے استعمال ہوتے تھے, تو اگر ان کو ذبح کرنا شروع کر دیں تو جہاد کے مقصد کے اندر جب وہ کمی آتی تھی, لہذا اس کو احناف نے اس کو منع قرار دے دیا, ورنہ بقیہ فقہ کے اندر جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں ابھی بھی سروے کر لیں, گھوڑا اس طرح کھانے کا معمول نہیں ہے جس طریقے سے کہ بکرا اور گائے اور یہ دیگر جانور کھانے کا رواج ہے. تو لہذا جن چیزوں کے کھانے سے انسان عموماً اوائڈ کرتے ہیں
ان کی قربانی بھی لازم نے قرار دی کہ اس کو تو بعد میں کھانا ہی مسئلہ بن جائے گا نا. آپ کے سامنے گھوڑے کا گوشت رکھا جائے, ادھر گھوڑے کا گوشت کھائے تو آپ کی طبیعت ہی مترانا شروع ہو جائے گی. یوز ٹو نہیں ہے, انسانوں کی فطرت میں عام طور پہ نہیں ہے تو اس کو نہیں کھائیں گے. اور ان چیزوں کو شامل کر دیا جاتا کہ جن کا حصول بڑا مشکل ہے تو یہ ایک قسم کی مشکل ہو جاتی. تو جو میسر بھی ہیں اور انسان ہمیشہ سے کھاتے بھی آئے ہیں ان کی قربانی کو انسان کے مسلمانوں کے اوپر لازم قرار دے دیا. مرغی وغیرہ اس لیے نہیں کہ وہ اتنی چھوٹی ہے کہ قربانی کے اندر تھوڑی سی ایسی چیز ہو کہ جس کے اندر آدمی تھوڑی سی مشقت بھی اٹھائے, تھوڑا سا اس کے جذبے کا اظہار بھی ہو, کچھ لوگوں کی خوراک کا بھی انتظام ہو جائے. ایک مرغی ذبح کرتے تو وہ تو ایک بندے کے لیے بھی کافی ہوتی ہے, چرگا تو تنہا بندہ کھا لیتا ہے, تو بکرا تنہا نہیں کھا سکتا. تو لہٰذا اتنا کہ جس میں وہ جو تین حصے والا حکم ہے اس پہ بھی عمل ہو جائے, رشتہ داروں کو بھی دے دے, غریبوں کی بھی مدد کر دے, خود بھی کھا لے, بچوں کو بھی کھلا دے, وہ ساری چیزیں کور ہو جائے.
مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ جانور ہیں جو ہسٹوریکلی یعنی ایڈونٹ آف اسلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے بھی انسان اس سے یوز ٹو تھا.
ہمیشہ سے ایسا ہی چلتا ہے, ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا کہ یہی جانور ہی لوگ کھاتے رہے, انہی کا گوشت کھاتے رہے. یعنی یا تو لوگوں نے حرام کھایا, تو حرام میں تو چونکہ اللہ تعالی نے حکم ہی دے دیا نا کہ یہ حرام ہے نہیں کھانے, لہذا وہ تو اس کیٹیگری سے ویسے ہی نکل گئے. اس کے علاوہ جو لوگ گھروں میں پالتے ہیں اور کھاتے ہیں وہ یہی والے جانور ہیں. ایون کہ یہ جو لوگ وہ کھاتے ہیں خنزیر کھاتے ہیں, یہ بھی گھروں میں پال کے نہیں بیٹھے ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب یو کے یورپ جائیں گے تو آپ کو جناب وہ ہر غیر مسلم کے گھر کے اندر جو خنزیر نظر آ جائے گا, ایسا نہیں ہے. ایون کہ اگر آپ وہاں پر یہ موٹر وے پہ سفر کریں گے, آپ کو دائیں بائیں گائے نظر آئے گی, گائے نظر آئے گی یا بھیڑے نظر آئیں گی. میں نے پورے یو کے کا سفر کیا, دائیں بائیں گائے یا بھیڑ, گائے یا بھیڑ. یہ خنزیروں کے لیے جدا فارم ہی بناتے ہیں, وہ وہیں پر وہ ان کو پالا جاتا ہے اور ان کی بڑھوتری کی جاتی, سارا کچھ کیا جاتا ہے. تو یہ فطرت انسانی ہمیشہ سے یہی چلتی آئی ہے اور اسی کے مطابق.
ماشاء اللہ یہاں پر ایک اور چیز یاد آ رہی ہے کہ دنیا میں کئی جانور ایکسٹنکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. ابھی رائنوسرس جس کو گینڈا کہا جاتا ہے, اس کی کئی نسلیں ایکسٹنکٹ ہوئی اور معدوم ہو گئی اور وہ دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں. انہوں نے دکھایا بھی کہ آخری گینڈا یہ ہے اس وقت. رائنوسرس کی مختلف اسپیشیز ہیں, سب اسپیشیز میں ایک سب اسپیشی وہ ایکسٹنکٹ ہوئی ہے پچھلے دنوں. اب انہوں نے اس کے اوپر گارڈز بھی رکھے ہوئے ہیں کہ یہ چلا جائے گا. باقی دیکھا جائے تو یہ جانور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. کل رات کو ہم نے ایک ریسرچ کی کہ کم از کم 2016 اور 2017 میں اگر صرف پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو تقریباً 0.5 ملین جانور کی قربانی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑی ہے, جو ٹینریز ایسوسی ایشن کی طرف سے ہمیں فگر ملی. باقی وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ انسان ان سے یوز ٹو ہے, ان کو گھروں میں بھی پالتا ہے, فارم کی صورت میں پالتا ہے, ساتھ رکھتا ہے اور یہ انسیت سی ہو جاتی ہے. بکرا بھیڑ وغیرہ تو بالکل ساتھ فیملی ممبر بن جاتے ہیں, کمروں بھی آ رہے ہوتے ہیں, ایسی جگہ بھی دیکھی گئی ہیں. زبردست صاحب, یہاں پر جو میں نے آپ سے کوشچن کیا کہ یہ جانور ہی کیوں حلال ہیں, تو یہاں پر یعنی ایک دلیل میں نے آپ سے پوچھی کہ دلیل یا وجہ. اب دیکھیں سائنس کے اندر تو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن ہوتا ہے, کاز اینڈ افیکٹ, کہ جو بھی بات ہو لاجک اور دلیل کے ساتھ ہو. اور اس کو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن کو بیک بون کہا جاتا ہے سائنٹیفک ریسرچ کی, کہ یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ بات کہ قربانی ہی کیوں دی جائے, ان دنوں میں پیسے دے دیں, گوشت دیں گے وہ کھائے گا نہیں کھائے گا, پیسے دے دیے جائیں, فلاں فلاں جانور ہی کیوں قربان کیے جائیں, اور یوں مطلب ہر بات کی توجیہ کی طرف پڑھنا اور اس کی ریزن کی طرف جانا, اب سائنس کا ایک میں نے پہلو عرض کیا, کیا اس طرح اسلام میں بھی کرنا چاہیے یا پھر اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے؟
دیکھیں مجھے جو اس کے بارے میں سمجھ آیا وہ یہ ہے, پہلے تو جو آپ نے یہ کہا نا کہ کاز اینڈ افیکٹ کا رول ہے, کاز اینڈ افیکٹ ہونا چاہیے یا اس کا یہ معلوم ہونا چاہیے, یہ دونوں میں فرق ہے. کسی بھی شے کے پیچھے کاز افیکٹ کا سسٹم ہونا چاہیے یا وہ سسٹم معلوم بھی ہونا چاہیے. ٹھیک, کاز اینڈ افیکٹ مسلم ہے, اس کا معلوم ہونا ضروری نہیں. جب سائنس یہاں تک نہیں پہنچی تھی تو کاز اینڈ افیکٹ تو دنیا میں موجود تھا, علت و معلول تو دنیا میں موجود تھا, سائنسدانوں کو نہیں پتا تھا. آج سائنسدانوں کو بہت ساری چیزوں کا پتا ہے, لیکن اس کے باوجود لاکھوں کروڑوں چیزیں جن کا نہیں پتا. کاز اینڈ افیکٹ ان کے درمیان ہے لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ ہے کیا. تو بات یہ ہے کہ کسی شے میں حکمت ہونا اور ہے اور اس حکمت کا معلوم ہونا اور ہے. اب حکمت ہونے کا مدار کس پہ ہوتا ہے؟ حکمت ہونے کا مدار اس پہ ہوتا ہے کہ کام جو کر رہا ہے وہ ہے کون. ایک آدمی انتہائی معقول, سمجھدار, انتہائی ذہین ہے, وہ جب کوئی کام کرتا ہے نا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, تو چونکہ ہم اس کی ذہانت سے متاثر ہوتے ہیں, اور ہم دل سے مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو بھی کرتا ہے نا کرتا بڑا شاندار کام ہے, تو اس کی جو بات ہمیں نہیں بھی سمجھ آتی نا, ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ بندہ جو ہے نا فضول کام نہیں کر سکتا, اس نے کیا نا ریزن ہوگا, اس کے پیچھے ریزن ہوگا. جس کا جس پر اعتماد اور اعتقاد ہوتا ہے وہ اس کے ہر فیل کی توجیہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ دنیاوی اعتبار سے ایک ایسا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہ جو اپنی فیلڈ کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے, ہم اس کے پاس اسی مرض کے علاج کے لیے گئے, اور ہمارے کانسیپٹ کے اندر جیسے ہوتا ہے نا کہ بھی یہ گرم چیزیں یہ نہیں کھانی, یہ ٹھنڈی چیزیں یہ نہیں کھانی, وہ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ گرم چیزیں, وہ کہہ رہے گرم ہی کھاؤ, اس کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, یار ہم تو پہلے ہی ہمیں گرمی ہے, اوپر سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے گرم چیزیں کھاؤ یہ تو مروائے گا, ایسا نہیں ہوتا. ہم کہتے نہیں یار جتنا بڑا یہ ڈاکٹر ہے نا یہ غلط نہیں کہہ سکتا. تو ہمارا کسی پر جو اعتماد اور جو اعتقاد ہوتا ہے بیسیکلی وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہ بھی آئے تب بھی ہم مانتے ہیں. مسلمان کا جو اللہ تعالی پر ایمان ہے, کیا اس ایمان کا مرتبہ ایک ڈاکٹر پر اعتماد سے کم ہے یا زیادہ ہے؟
زیادہ ہو.
جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے لاجک سمجھ آئے گی تو ہی میں عمل کروں گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر کی بات تو وہ مان لیتا ہے, کیونکہ آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جو ہر ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہے ڈاکٹر صاحب پہلے سمجھائیں تو میں عمل کروں گا, ڈاکٹر صاحب کہے کک ہم آؤٹ تو اس کو اٹھا کے باہر ماریں گے اسے کہ بھائی باہر جاؤ, میں نے بول دیا نا میرے جیسا بندہ ویسے دنیا کے اندر نہیں ہے, اور تمہارے جیسے فضول آدمی کے پاس میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو یہ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا ہوگا, نہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا, نہیں نہیں آپ نے جیسے کہا, ڈاکٹر صاحب پوچھے گا نہیں آپ نے لاجک پوچھے, نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہہ دیا بس آپ کا کہنے کافی. تو دنیا میں جو بندہ جس فیلڈ کا علم نالج رکھتا ہے اس پر اعتماد کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم اس سے ہر چیز نہیں پوچھتے. ہمیں بظاہر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ بندہ یہاں کیل کیوں ٹھوک رہا ہے, بھائی چیز تو ادھر لگانی ہے, وہ کہتا بھائی صاحب مجھے پتا نا کیسے کرنا ہے مجھے کر لینے دیا. تو جب دنیا میں ہمیں کسی پر اعتماد ہوتا ہے تو ہم اس کی ایک نہیں بیسیوں چیزیں بغیر ریزن معلوم کیے اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ عالم الغیب و شہادت علام الغیوب, غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے, کائنات کے ذرے ذرے کا علم اس کو ہے اور لامتناہی علم ہے, ٹھیک ہے. پھر وہو الحکیم العلیم, اور وہی حکمت والا ہے وہی علم والا ہے, اس کی حکمت کے سامنے تو کائنات کی حکمتیں حکمت کہلانے کی قابل نہیں, اس کے علم کے سامنے تو لا علم لنا الا ما علمتنا, اس کے علم کے سامنے تو علم ہے ہی نہیں, اسی کا علم ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم مومن ہیں ہمارا خدا پر ایمان ہے تو پھر بندہ مومن تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کی حکمت مجھے اس کی ریزننگ مجھے اس کی لاجک مجھے اس کی حکمت سمجھائیں گے تو میں عمل کروں گا ورنہ سوری, یہ بندہ مومن کی زبان سے نہیں نکل سکتا. جب وہ دائرہ ایمان کے اس طرف ہے تو یہاں آ کے اس کی وہ جو لاجک پر ایمان رکھنے والی جو حس تھی نا وہ ختم ہو گئی, اب اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر دائرے کے ادھر کھڑا ہے مانتا ہی نہیں خدا کو اب وہ ریزن والی بات کر سکتا ہے, لیکن مومن کے لیے کسی صورت اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ حکمت پر مدار رکھے. لفظ ذہن میں رکھیے گا حکمت پر مدار رکھے. ایک ہے حکمت کا پتہ چلنا, حکمت ہم نے ابھی بیان کی قربانی کی حکمت کیا ہے, نماز کی حکمت کیا ہے, روزے کی حکمت کیا ہے, علماء کرام بیان کرتے ہیں دین اسلام کے کثیر احکام کی بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں. حکمتیں بیان کرنا حکمتیں سمجھ لینا یہ ایک آدمی کی سیٹسفیکشن کا لیول بڑھا دیتا ہے. ہم مسواک کرتے ہیں, ایک تو روٹین میں مسواک کرتے ہیں جی سنت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کرنے کا فرمایا, لیکن کبھی ہم مسواک کے اوپر جدید ریسرچ پڑھ لیں اور اس کے فوائد پڑھ لیں تو ایک مرتبہ یہ تین مرتبہ مسواک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ ہمارا یوں کہہ لے کہ ایک اور زیادہ ہمارا اعتماد بڑھ جاتا ہے, لیکن جو اصل مسواک ہے وہ ہم اس سائنس کی وجہ سے نہیں کر رہے, اصل ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی وجہ سے کر رہے ہیں. اسی طرح بہت سے اعمال کہ جن کے ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ حکمت سمجھ نہ آئے, ہم ان کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر, کہ حکم خداوندی آ گیا اب وہی اولا ہے وہی اعلیٰ ہے وہی افضل ہے وہی اکرم ہے وہی احکم ہے وہی بہتر ہے وہی برتر ہے وہی بلند و بالا ہے. حکم خداوندی کے بعد اب بندہ مومن کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے. اب یہاں پر وہی آتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشا لبے بام ابھی. تو عقل جو ہے نا وہ کنارے پہ کھڑی رکھیں لیکن عشق کے اوپر جو ہے وہ کود جائیں. تو بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکیم و علیم ہونے پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم خالی از حکمت نہیں ہو سکتا, حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا, لہذا اس نے جو فرمایا اس میں وہ جو کاز اینڈ افیکٹ ہے وہ موجود ہے, لیکن وہ ہمارے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں, اس کے اندر حکمت موجود ہے ہمارے اعتبار سے لیکن ہمیں پتہ چلے یہ ضروری نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. فرمایا کہ مومنوں کا جملہ, قول المؤمنین, مومنوں کا بول, ان کا جواب, اذا دعوا الى اللہ ورسولہ, جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے, لیحکم بینہم, تاکہ اللہ کا رسول ان میں کوئی فیصلہ کرے, تو ان کا جملہ کیا ہوگا, ان یقولوا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور مان بھی لیا, سنا اور ریزن نہیں پوچھا, سنا اور مان لیا. تو مومن کا جملہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, لہذا اسی وقت اس کو مان لیں گے. اور مومنین کی اکثریت اسی دیگر پر چلتی ہے. یہ تو ابھی ماڈرن فلسفہ جو ہے وہ ستیاناش کر رہا ہے لوگوں کا اور مت مار رہا ہے, تو اس کی وجہ سے کہ ذہن میں کیڑے آ جاتے لوگوں کے اور وہ کربلانا شروع ہو جاتے ہیں, ورنہ ایمان والے کے لیے تو اس سے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ حکم خدا بندی ہے, بس ختم. ڈاکٹر نے کہہ دیا تو اپنی لاجک چھوڑ دیتے ہیں, تو خدا کے کہنے میں کیوں نہ چھوڑیں, خدا کے کہنے میں اپنی عقل کو سرنڈر کیوں نہ کریں.
مفتی صاحب, یہاں پر ماشاءاللہ جیسے آپ نے رہنمائی فرمائی کہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن کی ایک لمٹ ہے بلا شبہ, تو جس طریقے سے میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, آپ نے ڈاکٹر کی مثال دی, اس کا جو سب سے بڑا ایچ او ڈی ہے وہ فل پروفیسر ہے, اور اسی طرح انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے اس کا بھی ایچ او ڈی ایک فل پروفیسر ہے, اور یہاں پر ایک اور ایگزامپل بھی ہے کہ ایک بچہ ہے اپنے والد صاحب کی بات مانتا ہے. اب یہ تینوں اگر کلاس کے اندر ہر بات کی توجہ پوچھیں, وہ کہہ دیتا ہے کہ اس بیماری کی یہ میڈیسن ہے, اب اگر پوچھا جائے گا تو یہ نافرمانی اور ڈس اوبیڈینس پہ بھی آ جائے گا. بچہ اپنے والد صاحب سے پوچھے گا کوئی لاجک, کچھ حالات ایسے ہی بن سکتے ہیں کہ وہ ڈس اوبیڈینس میں آئے کہ یہ ڈس اوبے کر رہا ہے اور یہ بدتمیزی کر رہا ہے یا یہ نافرمانی کر رہا ہے.
گزار سکتا, دیکھیں انسان زندگی نہیں گزار سکتا. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا, آپ ادھر ہیں میں ادھر کیوں, آپ پہلے پوچھیں جی پہلے مجھے یہ بتاؤ مجھے ادھر کیوں بٹھایا, اور میں بولوں مجھے ادھر کیوں بٹھایا, اس کے بعد بولے کہ جناب یہ ٹیبل ایسا کیوں ہے, اچھا یہ کیمرے اتنے فاصلے پہ کیوں لگائے ہوئے آپ نے, یہ ایک ایک چیز پوچھتے رہیں گے نا, لوگ بولیں گے بھائی صاحب اس کو داخل کراؤ کسی اچھی سی جگہ میں جہاں جنس وہ سائنٹیفک اصولوں بھی اس کا علاج کیا جائے. ہر چیز کا ریزن پوچھنے والے جو ہے نا وہ آدھے پاگل ہی ہوتے ہیں وہ, تو اس لیے یہ ایسی ایک چیز ہے, کبھی کبھار کسی شے کی حکمت پوچھ لی تو پوچھ لی. اچھا بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں جیسے ہی نا لبرلزم سیکولرزم بڑھتا جا رہا ہے, تو ان کا مقصد سوائے جو نا ایک فتنہ برپا کرنے اور فساد پھیلانے کے عام طور پہ نہیں ہوتا کچھ بھی. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی وہ ہوتی ہے نا, جیسے جو اپنے لبرلز کا بڑا ہوگا یا بڑا سیکولرسٹ ہوگا, اس کی ہر بات پہ ایسے ہی مان لیں گے کہ جیسے معاذ اللہ اس کو نبی مانا ہوا ہے, لیکن اسلام کا حکم آئے گا نا تو پھر اریٹیشن شروع کر دیں گے اور ان کو بھی گجری ہوگی, دوسروں کو بھی گجری کرنا شروع کر دیں گے, تو ریزن پوچھیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. تو یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد ایک قسم کا فتنہ فساد ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے آج تک کسی صحیح والے مومن جس کو کہا جائے, میں نے آج تک نہیں سوچا کہ کبھی اس نے پوچھا یار پہلے قربانی کی وجہ بتاؤ, ایسا کوئی نہیں. یہ قربانی کی وجہ سالانہ انہی کو شروع ہوتی ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی نہیں ہے اور جن کو اسلام کے احکام ویسے سمجھ نہیں آتے اور مغرب اور مغربی احکام زیادہ سمجھ آتے ہیں, کہ ان کا پرابلم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں.
یہ جو اس کا مطلب, وی آر باؤنڈ بائی دی ٹیکنالوجی آف آر ٹائم, سائنس کبھی کبھار ان رازوں کو آشکار کر دیتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ, کبھی کبھار نہیں بھی کرتی, ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے یہاں بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ یا جو گروہ اس بات پر اعتراض کر رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے. یا مفتی صاحب, میں آپ سے یہ رہنمائی لوں گا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یہ پرنسپل ہے کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن بائی نیچر وانٹ ٹو بی لیڈ. ہر انسان, انسانوں اور حیوانات میں یہ ایک بہت بڑا فرق بھی ہے کہ حیوانات وہ کسی کی پیروی نہیں کرتے, جبکہ انسان کسی نہ کسی کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. وہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں صرف کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن پر ہی مانوں گا اس بات کو, وہ بھی لازمی کسی نہ کسی کی پیروی کر رہا ہوگا, یعنی کسی نہ کسی کو وہ فالو تو ضرور کر رہا ہوگا, وہ چاہے اقرار کرے چاہے نہ کرے.
اصل میں یہ جو ایسا نیوٹن صاحب ہے نا آج کے, کہ جن کو ہر چیز کے اندر کاز اینڈ افیکٹ ہی چاہیے, ان کے لیے بہتر جگہ ہاسپٹل ہی ہے. ٹھیک ہے, ان کے دماغی علاج ان کا کروایا جائے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی بندہ ہر شے کا ریزن پوچھ کے چل ہی نہیں سکتا, یہ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. آپ بچپن تو چلے بچپن ہوتا ہے نا, اس میں تو کیا اس نے ریزن پوچھنا ہے کہ میری مما ہی مجھے جو ہے نا وہ کیوں سارا کچھ کرتی ہے, میری خالہ کیوں نہیں آگے سارا کچھ کرتی, یہ تو چلے وہ بچپن کی زمانہ ہے. لیکن جب سے وہ ہوش سنبھالتا ہے اس کے بعد 24 گھنٹے میں جتنے کام کرتا ہے اور زندگی میں جتنے وہ کام کرتا ہے, کیا ہر کام کا لاجک اور ریزن پوچھ کے وہ کرتا ہے؟ کیا ہر کھانے سے پہلے اس کے پورے کیلوریز چیک کرتا ہے اور اس کے سائڈ افیکٹس اور اس کے جو ہے نا پازیٹیو افیکٹس یہ سارے پڑھنے کے بعد پھر وہ اس کے بعد کھانا کھاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. ایک اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ یہ کھانا کھاتے ہیں یہ فائدہ مند ہوتا ہے, یہ نہیں کھاتے اس سے بچے نہیں اس کا مطلب کو نقصان ہوگا, چل سو چل چلنا ہوتا ہے. تو یہ ہر چیز کے اندر لاجک کے پیچھے چلنا جو ہے نا وہ خام خائی ہے, وہ اور کچھ بھی نہیں ہے.
ماشاء اللہ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر صراط الجنان کے آپ مصنف ہیں الحمدللہ. یہاں پر سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں کوشچن آپ سے کر کے سلسلے کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ایک جذبہ ہوتا ہے انسان میں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈو مور اینڈ ڈو بیسٹ. پچھلے دنوں عید الفطر کے موقع پر آپ کے ساتھ سعادت حاصل ہوئی تھی, تو آپ نے وہاں پر یہ اس انویل کیا, اس بات کو بتایا کہ میں اب ایک اور تفسیر لکھ رہا ہوں جو کہ مختصر ہوگی, اور وہ جس طرح صراط الجنان کی طوالت ہے اس میں وہ مختصر ہوگی. مزید کچھ بکس کا آپ نے بتایا تھا کہ یہ بکس جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان بکس پہ کام کر رہے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کرنے کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے, اور مطلب وہ ایک کام کر لیتا ہے, اس کا اپنا مزاج بھی اور اس کے ارد گرد والے افراد بھی یہ امید کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنے کے لیے بھی کبھی کبھار آگے بڑھتا ہے. یہ انسان کا جذبہ ایک ہوتا ہے, جس طرح بھی آپ نے بھی فرمایا کہ ایک دفعہ قربانی کی پھر اگلی دفعہ زیادہ قربانیوں کی طرف بھی اس کا ذہن بنتا ہے, تو زیادہ کی طرف اور بہتر کی طرف جانا یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے. آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیے ہوتا تو یہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مور ہو تو بیسٹ نہیں ہوتا, بیسٹ ہوتا تو مور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہت زیادہ کریں گے تو بہت اچھا نہیں ہوگا, بہت اچھا کریں گے تو بہت زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ بہت اچھا جو ہے وہ وقت زیادہ مانگتا ہے. آپ نے یوں سرسری ایک لکھ دینا ہے تو وہ آپ ایک گھنٹے میں لکھ دیں گے, ایک پیج ایک گھنٹے میں آپ لکھ سکتے ہیں, لیکن آپ سمجھیں کہ جناب میں اس کو بڑا جامع معنی فصیح بلیغ ادب شاعری زبان بیان انشاء ہر چیز کا خیال کر کے لکھوں, تو وہ ایک پیج آپ کا ایک ہفتہ لے سکتا ہے. تو زیادہ لکھنا ہے تو پھر وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا, اور اتنا اچھا لکھنا ہے تو وہ زیادہ نہیں ہوگا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی باہر وقت زیادہ دے, کسی فن میں صلاحیت اور کمال زیادہ حاصل کرے, تو اب وہ زیادہ اچھا زیادہ بھی لکھ سکتا ہے. کیونکہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو ایک مضمون لکھتا ہے اور پھر اس کی انشاء پردازی اور اس کی جناب رموز اوقاف اور اس کی ساری چیزوں کو سیٹ کرنے جاتا ہے, اس کو وقت زیادہ لگے گا. لیکن ایک آدمی کی انشاء پردازی ویسے بہت اچھی ہے, اس نے زبان بہت اچھی پڑھی ہوئی ہے, اس کو زبان لکھنے کے اندر اس کا قلم بذات خود بخود ہی اتنا اچھا چلتا ہے کہ اچھے سے اچھے جملے بنتے جاتے لکھتا جاتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت علی رحمہ, اعلیٰ حضرت علی رحمہ یوں نہیں کرتے تھے کہ ایک مرتبہ لکھا پھر پڑھا صحیح لکھا یا نہیں لکھا, اس کی اردو یہاں سے کاٹ کے صحیح کی یہاں سے کاٹ کے صحیح کی. میں نے بڑے بڑے جو اردو زبان کے بڑے اچھے لکھاری شمار کیے جاتے ہیں, ان کے جو اصل مسودے ہیں نا جن وہ پیپرز کے جن پر انہوں نے لکھا تھا,
ہاتھ سے لکھا,
ٹھیک ہے نا, جس پہ انہوں نے لکھا تھا, وہ بھی بعدوں کا چھپتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے, دیکھیں یوں کر کے لکھا جاتا ہے. آپ یقین کریں یہ حال تھا, ایک صفحہ لکھا, پورا صفحہ لکھنے کے بعد صرف ایک لائن سلامت ہے باقی سب کاٹ دیں, معیار سے گری ہوئی تھی, پھر نیسرے سے لکھا, پھر آدھا کاٹ دیا, پھر نیسرے سے لکھا, پھر کاٹ دیا. یوں کرتے کرتے ایک ہفتے بعد جا کے ایک صفحہ دو صفحے تیار ہوتے تھے. یہ بڑے بڑے لکھاریوں کے نام لے رہا ہوں میں, جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر, لیکن یوں کہ اردو کے جن کو کہا جائے نا کہ زبان کے باپ, اس لیول کے لوگ. اچھا وجہ کیا, حالانکہ زبان کے اوپر ان کی مہارت تھی, مہارت کے باوجود وہ مہارت نہیں تھی کہ جو ان ون گو اینڈ ان فرسٹ اٹمپٹ پہلی کوشش کے اندر اس طرح کا شاہکار بنا دیتے, ایسی نہیں تھی. لہذا ان کو بار بار اس کی تصحیح کرنی پڑی, اور پھر لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ایسے لوگوں نے تھوڑا لکھا, ایک کتاب لکھی, دو کتابیں لکھی, تین کتابیں لکھی, لیکن وہ تین کتابیں ریفرنس بک کے طور پہ استعمال ہوتی. ان کی زبان دانی, ان کا اردو, ان کا کلام, ان کی بلاغت کو باقاعدہ ایک جو ہے وہ دلیل اور حجت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے فلاں بندے نے یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ ٹھیک ہے اور یہ فصیح ہے. تو یہ انداز تھا. تو جب یہاں جب بیسٹ ہے تو مور نہیں ہے پھر. اسی لیے آپ کو اردو کے بڑے بڑے نام, مثال کے طور پہ غالب ہے, اقبال ہے, مومن خان مومن ہے, آتش ہے, یہ جتنے بھی اور بڑے بڑے امیر تقی میر ہو گیا ان سب کے آپ ذرا دیوان نکال کے دیکھیں کیا اتنے سارے ہیں یا اتنے سے اتنے سے میکسیمم بہت زیادہ جو لکھا ہے نا وہ علامہ اقبال کا ہے لیکن وہ 50 سال کے اندر لکھا ہوا ہے 50 سال میں ایک کتاب بنی وہ ایک عربی کی اردو کی بن گئی ایک فارسی کی بن گئی لیکن انتہائی ذہانت کے بعد جا کے پھر اتنی سے بنی اور بقیہ کے تو اتنے اتنے آپ کو ملیں گے اس سے زیادہ اور جس کی اتنی شاعری ملے گی نا کہ یہ جناب فلاں استاد ہے یہ فلاں فلاں اتنی شاعری ملے گی اس کا معیار انتہائی گرا ہوا ہوگا اس کا معیار ہی گر جائے گا لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی تھی کہ جناب وہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں زبان پر عبور علم پہ عبور فقہ پہ عبور حدیث پہ عبور اور بال قلم برداشتہ لکھنا جس کو بولتے ہیں نا کہ قلم اٹھایا لکھنا شروع کر دیا یوں کر کے لکھنا شروع کیا لکھتے گئے صفات کے صفات بھر دیے بعض اوقات ایک ایک نشست کے اندر یعنی 8 گھنٹے کے اندر پوری کتاب ہی لکھ دی تو یہ ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک کو عطا فرماتا ہے لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بہت اچھا لکھتا ہے وہ کم لکھتا ہے جو بہت زیادہ لکھتا ہے وہ پھر بہت اچھا نہیں لکھتا
ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین آج یہ عید قربان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا یقیناً بہت ہی زیادہ فیض و برکات حاصل ہوئے بہت سی نئی باتوں کا علم ہوا اور جو باتیں پہلے ہمیں معلوم تھیں ان کی نئی ڈائمینشنز کا پتہ چلا اللہ عزوجل مفتی صاحب کو مزید برکتیں عطا فرمائے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیں دعوت اسلامی کی 40 سے زیادہ ڈیسک ٹاپ اور موبائل فون اپلیکیشن ہے سبسکرائب کیجئے ڈاؤن لوڈ کیجئے لاگ ان ہو جائیے اللہ عزوجل ہم سب کو دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں